الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حضرات گرامی قابل صد احترام بزرگو محترم بھائیو عزیز دوستو گھروں میں سننے والی معکرہ معززہ ماؤں اور بہنوں یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے اور خاص کر ذی الحجہ کے یہ دن جو چل رہے ہیں جو ایام تشریق ہیں آج ان پانچ دنوں کا آخری دن ہے آج عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد پانچ دن جو تکبیرات پڑھی جاتی تھی اور دوسرا یہ حج اور قربانی جو ان دنوں میں اور ان دنوں کے خاص اعمال میں سے ہیں جب بھی حج کا تذکرہ آتا ہے بیت اللہ کا ذکر آتا ہے ان ایام کا اور اس مہینے کا ذکر آتا ہے صفہ مروہ کی سائی کا ذکر آتا ہے حجر اسود کا ذکر آتا ہے منا کے تذکرے آتے ہیں جمرات پر رمی کرنے کے تذکرے آپ سنتے ہیں قربانی کا عمل ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا، ان تمام اعمال کے پیچھے یہ دو باپ بیٹا ان کی قربانیاں ہیں اور ان کی سنت ہے اور ان کی ادائیں ہیں، اور اللہ کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں اس کے تذکرے ہیں، اور پھر خاص کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ سن چکے کہ چھوٹی عمر میں، اتنی بڑی عمر بھی نہیں، چھوٹی عمر ہے، وہ کس انداز میں باپ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، باپ کا حکم مانتے ہیں، باپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ان تمام واقعات، ان تمام اعمال جو ان دنوں میں ہوتے ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں اور بہت سے سبق ہیں، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی، ماں باپ کی اطاعت کی، جس طرح اماں ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی، تو اسی طرح اس میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سبق ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور خاص کر یہاں کے جو نوجوان ہیں، بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین چونکہ یہ بزرگ ہیں، اتنی جدید تعلیم بھی نہیں ہے، بعض ایسے بھی بلکہ اکثریت میں ایسے ہیں، سادہ ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو بعض والدین کی طرف سے یہ باتیں سننے میں آتی ہوتی ہیں کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والدین جاہل ہیں، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور ہم بڑے ہوشیار ہیں، تو اس ہوشیاری کی آڑ میں بعض اوقات والدین کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کر جاتے ہیں اور اس قسم کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اف تک کا لفظ استعمال کیا، ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، اور روایت میں ہے کہ اگر اف سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا کہ جو گستاہی کے اس میں آتا تو اس کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا۔ ولا تقل لهما اف، اور پھر اسی پر بھی نہیں کہ اس کی تعویل ہو سکتی تھی، کوئی کہتا یہ اف کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، آگے اللہ نے کہہ دیا ولا تنہرهما، انہیں جھڑکوں بھی نہیں کہ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلومات نہیں ہے، ہمارے پاس نئی تعلیم ہے، جدید تعلیم ہے۔ تو وہ والدین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے والدین کا جو احترام ہے، والدین کا جو ادب ہے، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، وہ اپنی جدید تعلیم کے آڑ میں اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ یہ بعض اوقات جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، مال ہے، بینک بیلنس ہے، اچھی گاڑی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، پریشانی ہے، پریشانیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں والدین کی نافرمانی کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، آخرت میں تو سزا ملتی ہی ملتی ہے، ایسے شخص کو اللہ دنیا میں مرنے سے پہلے ضرور سزا دیتا ہے۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، ایک صحابی، اور آ کر کہا یسألونک ماذا ینفقون، کہ میں کہاں خرچ کروں، کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں، میں جو میرے پاس مال ہے اس کو کہاں خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں۔ تو اللہ کے قرآن کریم نازل ہوا، بلکہ اللہ کا حکم نازل ہوا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین، وہ پھر بعد میں آتا ہے، پہلے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم خوشحال زندگی گزارو اور تمہارے والدین کو ضرورت ہوئے، تو سب سے پہلے اس مال میں سے والدین پر خرچ کرو، اور یہ نہ سوچو کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں پیسے ضائع کر دیں گے، یہ جو تم نے خرچ کیا وہ ضائع نہیں ہوگا، آگے ان کی مرضی وہ جہاں لگاتے ہیں، لیکن تم نے تو اپنی دنیا اور آخرت بنا لی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مال میں اور اس کی عمر میں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، والدین کو جھڑکے نہیں، والدین کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ سوچ نہ آئے کہ یہ جاہل ہیں، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ حالانکہ اپنی تعلیم کے بارے میں اگر سوچے تو انہی جاہلوں نے یہ ساری تعلیم دلوائی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب والدین تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں تو نظریں جھکا لو، کندھے جھکا لو، ادب احترام سے پیش آؤ، اور جب نظروں سے اوجھل ہو جائیں، اور نظروں سے اوجھل ہونے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے سامنے موجود نہ ہوں، کہیں اور ہوں، تو اس وقت تم ان کے لیے دعائیں کیا کرو، اور وہ دعا بھی بتا دی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یا اللہ ان پر رحم فرما، اور ساتھ یاد بھی دلا دیا کہ کیوں رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، دنیا میں آیا تھا، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، یہی تو والدین ذریعہ تھے، انہوں نے مجھے پالا پوسا، بڑا کیا، محنت کی، تکلیفیں اٹھائیں، دونوں نے، ماں باپ نے تکلیفیں اٹھائیں اور پھر پڑھایا لکھایا، آج میں یہ انسان بن گیا ہوں، تو کیا اب ان کا یہ حق ہے کہ انہیں اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دوں، یا ان کا یہ حق ہے؟ ایسے واقعات، ایسی بدبختی کی بھی انتہا ہے کہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بچوں نے، اور تعلیمی یافتہ بچے، پڑھے لکھے بچے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، بوڑھے، کئی واقعات آج بھی آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے، کہ والدین کو پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ بچوں نے گھر سے نکال دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی نہیں تھی کہ مالی اعتبار سے کمزوری تھی، ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تھے، سب کچھ تھا، صرف سنبھالنا مشکل تھا، اب تو ان کی زندگی بچوں کی طرح ہو گئی ہے، ہو سکتے انہیں نہلانا بھی پڑے، دھونا بھی پڑے، وہ گندگی بھی بظاہر ضعیف جو ہو گئے، جب آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ بچے ہی بن جاتا ہے، اور بچپنے کی طرف اس کی زندگی چلی جاتی ہے، اور ایسے موقع پر بچوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے کہ بچے خدمت کر کے اپنی جنت بناتے ہیں یا نہیں، یا نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ پڑھے لکھے بچوں نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، یا دونوں میں سے ایک ہے اس کو گھر سے، یہاں تک ہے کہ باپ نہیں ہے، ماں ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو یاد رکھنا کہ ایسے بچوں کے بارے میں ان دنوں میں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے ہوتے ہیں، ان سے سبق لینا چاہیے کہ باپ نے بظاہر اگر دیکھا جائے تو بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بیٹے اور ماں کو لا کر جنگل میں چھوڑ دیا اور باپ چلا گیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا لیکن کچھ بھی نہیں کیا ظاہری اسباب میں اگر دیکھا جائے، لیکن بیٹے بڑا ہوتا ہے، ماں خدمت کرتی ہے، بیٹے کے ساتھ محنت کرتی ہے، بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کی قابل ہو جاتا ہے، تو اب باپ چھری لے کر آ جاتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دوں، اور بیٹا بھی تیار ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، یہ ہے ادب و احترام، اور آگے سے تانا بھی نہیں ملتا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ حالانکہ ماں باپ کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، تو یہ ماں باپ پر حق ہے، لیکن کچھ بھی، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگرچہ والدین ظالم ہوں، اگرچہ والدین ظالم ہوں، اگرچہ والدین ظالم ہوں، تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا اگرچہ کافر ہوں، اگرچہ مشرک ہوں والدین، پھر بھی اولاد پر حق ہے کہ ان کی خدمت کریں، آگے ان کا جو عمل ہے یا ان کا کفر ہے وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن اگر ایک کافر والدین بھی ہیں تو اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اچھا برتاؤ کرتی ہے، تو اس صلے میں بھی اولاد کو جنت ملے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، خدمت کرو گے جنت بن، اور خلاصے کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اولاد کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والی ہے، آگے عمل صالح کا بھی ذکر نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہے، رب کو رب مانتی ہے، نبی کو پیغمبر مانتی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہوتی ہے، جنت میں جانے سے ایسی اولاد کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، وہ خواہ رات دن اللہ کی عبادت کرتی ہو،
وہ واقعہ صحابی کا آپ نے پڑھا ہے کہ بدری صحابی ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، تہجد گزار ہے، جس کی گواہی اس کی ماں اور اس کی بیوی دیتی ہے، لیکن مرتے وقت زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ مرتے وقت وجہ یہ تھی کہ ماں ناراض تھی، وجہ یہ تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگرچہ تہجد گزار ہو، اگرچہ عبادت گزار ہو، اگرچہ ساری مخلوق کی خدمت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں بھی ماں نے کہا تھا بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، تو سب کچھ کرنے والی ہے، اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی تو فرمایا کہ جہنم میں جانے سے اس کو نہ اس کی نمازیں بچائیں گی، نہ کوئی اور عبادت بچائے گی، ایسے شخص کو جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ تو اس لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا یوں کیا کرو کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، اس طرح میں چھوٹا تھا یہ مجھ پر رحم فرماتے تھے، انہوں نے مجھے پالا بڑا کیا ہے، تو پھر دیکھیں دنیا کی رحمتیں بھی۔ اب آج کل ہم دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، فلاں ولی کے پاس جاؤ، فلاں پیر کے پاس جاؤ، مولانا صاحب کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ ہمارے لیے دعا کریں، اور گھر میں ولی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ماں باپ دعا کرتی ہے اور ان دعاؤں کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے وہ کسی اور دعا کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو خوش کر کے ان سے دعا کروا دیں تو اس سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کوئی ہے ہی نہیں۔ والدین اگرچہ گناہگار ہیں، اگرچہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اگرچہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی گئے گزرے ہیں، کہاں ان کی دعائیں قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اولاد کے حق میں پھر بھی، اگرچہ گناہگار والدین ہیں، اولاد کے حق میں وہ دعا رکتی نہیں ہے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، سیدھی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین سے اپنے حق میں دعائیں کروانی چاہیے، اور ان کی دلی دعا تب نکلے گی جب ان کی خدمت کریں گے، جب ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ تو نوجوان جو ہیں ان دنوں کے اندر، ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ملتا دوبارہ، باقی سارے رشتے مل جائیں گے، لیکن ماں باپ کا رشتہ ایک ہی ہوتا ہے، دوبارہ دنیا میں یہ رشتہ نہیں ملتا، باقی سارے رشتے آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس لیے اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے نبی میری ماں بیمار ہے، اور ایسی بیمار ہے میں اس کو نہلاتا بھی ہوں، دھلاتا بھی ہوں، میں ساری کپڑے اس کے خود تبدیل کرواتا ہوں، ساری خدمت میں اس کی کرتا ہوں، پھر ان کندھوں پر اٹھا کر اس کو طواف کرواتا ہوں، انہی کندھوں پر اٹھا کر میں نے اس کو حج کروایا، تو اللہ کے نبی میں نے حق ادا کیا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ تو نے اتنا حق بھی ادا نہیں کیا کہ جب تجھے دودھ پلانے کے لیے تیری ماں نے گود میں لٹایا اور ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف ڈالا کہ ابھی اس کا پیٹ بھرا نہیں ہوگا، تو وہ ایک طرف اٹھا کر دوسری طرف ڈالنے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ہاں یہ کہ تیری خدمت پر اللہ تجھے اجر و ثواب دے گا، تیری خدمت پر اللہ تجھے اجر و ثواب دے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں نے خدمت بہت کر دی۔ بعض کہتے ہیں ہم نے بہت کر دیا والدین کے ساتھ، بہت کر دیا، سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ کر دیا، اب بس۔ بس نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اگر سختی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات والدین ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی دیوار ہے، وہ یہ دیوار سمجھ لو کہ اس دیوار سے آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کہ اس پر جا کر آدمی سر ہی پھوڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہاں جا کر انسان کی بس ہو جاتی ہے، بس وہ اپنی طرف سے کرتا رہے، اپنی طرف سے کرتا رہے، اپنی طرف۔ تو ایک دن وہ بھی ماں باپ، ان کو بھی اللہ نے دل دیا ہے، اور کبھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے، بظاہر اگرچہ ظالم نظر آتے ہوں لیکن وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد کو تکلیف ہو۔ جب اولاد تکلیف میں آتی ہے تو پھر ماں باپ سے پوچھیں کہ ان کا دل کیا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ان دنوں میں حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے، اس عمل سے، ایک ایک عمل سے ہمارے لیے یہی سبق نکلتا ہے کہ انہیں اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ آج دنیا کی ہر قوم، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، ہر ایک دعویٰ کر، مشرکین مکہ ہیں، ہر ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتا ہے اور ہر ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر ایک کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ہے کہ
کہ وہ والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے رہے اور اللہ نے پھر انہیں یہ رتبہ اور مقام دیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گھروں میں جو ساتھی سن رہے ہیں دوسری جماعت نہیں ہوگی, یہ ایک ہی جماعت ہے جمعے کی, تو وہ دوسری جماعت کے انتظار میں نہ رہیں, مسجد کی طرف آ جائیں, ایک ہی جماعت ہوگی انشاءاللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
سنت ادا کرنے سے ساتھی کوشش کیا کریں کہ جب جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے جیسے جمعے کی نماز ہے یا اس طرح مجمع زیادہ ہو یا عام جمعہ مسجد میں آتے ہیں, یہ اس پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ ماسک نہ پہنیں, یہ آپ کو ایک اجازت اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ پہنیں یا نہ پہنیں. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کمزوری ہے بیماری کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے, یا دوسروں سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے یا اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو اس کو ماسک پہننا چاہیے. اور حفاظت اسی میں ہے کہ تھوڑی دیر ہوتی ہے جمعے میں ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں, ماسک پہننا چاہیے کہ تاکہ مسجد سے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کہیں ایسا ہو کہ مسجد میں اکٹھا کھڑے ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے بیماری پھیل گئی, وہاں گیا کہاں جاتا تھا, لگی تو کہیں اور سے ہوگی لیکن نام مسجد کا آ جائے گا کہ مسجد میں ہم کھڑے تھے. تو اگر ماسک پہن کر آئے ہوئے ہوں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے, یہ کوئی فورس نہیں آپ پہ کہ آپ ضرور پہن کر آنا ہے جس کو بات ساتھی. اور اسی طرح کوئی ساتھی اگر احتیاط کرنا چاہتا ہے کہ میں الگ کھڑا ہونا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کر ساتھ ہی کھڑا ہو جائے. وہ کونوں میں جو صفوں کے کنارے ہیں تو ساتھ والے ساتھی سے کہہ دے کہ تھوڑا سا آپ ہٹ کر کھڑے ہو جائیں. یہ اکثر مسجدوں میں یہاں ایسا ہے, ایسا کرتے ہیں کہ کونے میں کھڑا ہو جائے اور ساتھی سے کہہ دے میں تھوڑا الگ کھڑا ہونا چاہتا ہوں, تو اس سے ساتھی ناراض بھی نہ ہو. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں الگ کھڑا ہونا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی, تو اس کو ساتھی اجازت دے دیں اور تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہو جائیں, لیکن وہ کونوں میں کھڑا ہو, درمیان میں نہ کھڑا ہو جو صفوں کے کنارے ہیں وہاں. اور عام نمازوں میں تو ویسے بھی جگہ یہاں بنائی ہوئی ہوتی ہے, ہم نے جو ساتھی فاصلہ رکھ کر کھڑا ہونے چاہتے ہیں تو ان کے لیے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے, لیکن جمعے میں اور ایسے نمازوں میں اگر کوئی ایسا کرے تو وہ سائڈوں پہ کھڑے ہو جائے, اور اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باقی آپ کے اپنے اس تک ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ احتیاط کرتے رہیں, احتیاط کرتے رہیں, یعنی یہ پابندیاں تو ختم ہو گئی ہیں لیکن بیماری ختم نہیں ہوئی, بیماری ابھی باقی ہے, تو اس کا ساتھی خیال رکھیں. اور ساتھی آگے آگے ہو جائیں, آگے جو جگہ خالی ہے آگے آگے ہو جائیں, ساتھی آگے ہو جائیں تاکہ جگہ کا پتہ چلے اور پھر ساتھی اوپر چلے جائیں. آگے آگے ہو جائیں, آگے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. یہ جو عید کے دن مسجد کی کلیکشن ہوئی تھی, یہ 4,911 پاؤنڈ ہے, 4,911 پاؤنڈ. اور پچھلے فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1,556 پاؤنڈ ہے, 1,556 پاؤنڈ لاسٹ فرائیڈے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے, اور اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اس طرح بعض ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. یہ طاہر صاحب ہیں جو اسلامی ڈیتھ کمیٹی کے وہ ممبر ہیں, تو ان کے والد پاکستان میں بیمار ہیں, دعاؤں کی درخواست کی ہے. خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے, اور تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں, خصوصاً حاجی نور الہی صاحب ہیں اور اسی طرح اور ساتھی ہیں جو خاص کر ہمارے نمازی ہیں, سب کو اللہ پاک اور ساری امت مسلمہ کے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور آخر میں میں نے اس دن تو اعلان کیا تھا, بتایا تھا, لیکن کچھ ساتھی صرف فرائیڈے میں آتے ہیں. جن جن ساتھیوں نے قربانی میرے ذریعے کروائی تھی الحمدللہ ان کی قربانیاں ہو چکی ہیں, اور اس سال الحمدللہ آپ ساتھیوں نے بہت زیادہ تعاون کیا, بہت زیادہ تعاون کیا, سوچ سے بھی زیادہ. جو قربانی کرونا کا مسئلہ تھا تو اس سوچ سے بھی زیادہ, باقی سالوں سے زیادہ آپ نے تعاون کیا. 40 کے قریب بڑے جانور تھے اور 21 چھوٹے جانور, تو یہ سب الحمدللہ جو ضرورت مند تھے, غربا تھے, جیسے ہر سال ہوتا ہے اس کا گوشت ان تک پہنچا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو میرے ذریعے یا جہاں بھی کروائی ہے, جس جس کے ذریعے جہاں بھی آپ نے قربانیاں کروائی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے, اور آپ کی قربانیوں کو جیسے مشہور ہے پولیس رات سے گزرنے کی سواری بنائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. جزاک اللہ. صحیح, آ جاؤ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد الرسول، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.
صفیں درست کر لیں، موبائل فون اپنے بند کر لیں، مل مل کر کھڑے ہو جائیں ساتھی، آگے کی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بنائیں. اوپر بھی ساتھی صفیں بنا لیں.
اشهد ان محمد الرسول الله، اشهد ان محمد الرسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.
الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال جزى الله عنا محمدا معه وأهله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين
ساتھی آرام سے سنتیں پڑھ کر جا سکتے ہیں، دوسری جماعت نہیں ہے تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جلدی مسجد سے نکلیں، اپنے آرام سے سنتیں پڑھ کر جائیں۔